ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ وتقريب الفهم وضيق المقام والإخفاء وسآمة المحادثة، ومن دواعي الإطناب تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإيهام. گزشتہ سبق میں ہم نے ایجاز، اتناب اور مساوات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ کلام بلیغ کی اقسام ہیں. بھائی تو کلام بلیغ یا تو اس میں مساوات ہوگی یا ایجاز ہوگا یا اتناب ہوگا، جبکہ عام لوگوں کا جو کلام ہے اس میں یہ تقسیم جاری نہیں ہوتی، یعنی ان کا کلام اس میں مساوات، ایجاز اور اتناب کو نہیں دیکھا جائے گا. اس لیے کیونکہ عام لوگ اپنی بول چال میں اور گفتگو میں اور معاملات کے اندر صرف معنی مراد کی ادائیگی کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے کہ کیا کریں، ایسے لفظ استعمال کریں جس سے اپنے معنی مراد کو ادا کر دیں، تو مقتضی حال وغیرہ ان چیزوں کی وہ رعایت نہیں رکھتے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایجاز، اتناب اور مساوات کس کے اندر ہوں گی؟ کلام بلیغ کے اندر. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اس میں پھر مساوات کو مقدم کیا اور ایجاز اور اتناب کو مؤخر کیا صاحب کتاب نے، کیونکہ مساوات اصل ہے، اور اس مساوات میں کیا ہوتا ہے، جس میں جتنا معنی ہو اسی کے بقدر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ایجاز میں لفظ کم ہوتے ہیں اس سے، اور اتناب میں اس سے لفظ زیادہ ہوتے ہیں. بھائی آج آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ ایجاز کیوں کیا جاتا ہے، اس کے دواعی کیا ہیں، کس وجہ سے ایجاز کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دواعی اتناب کیا ہے، کن وجوہات کی بنا پر اتناب کیا جاتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو اتناب کی طرف دعوت دیتی ہیں. تو کہتے ہیں وَمِن دَوَاعِ الْإِجَازِ، اور ایجاز کے دواعی میں سے، یعنی وہ چیزیں جو ایجاز کی طرف دعوت دینے والی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ کہتے ہیں تسہیل الحفظ، یاد کرنے کا آسان کرنا. بھائی کیونکہ ایجاز میں کلام مختصر ہوتا ہے تو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، طویل کلام کو یاد کرنا مشکل ہے اور مختصر کلام کو یاد کرنا آسان ہے. وتقریب الفہم، اور سمجھ کے قریب کرنا بات کو، بعض اوقات بات لمبی ہو تو اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مختصر بات ہو اور جو معنی مراد کو پوری طرح ادا کر رہی ہو تو اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. وضیق المقامی، اور ایک ضیق مقام، بعض مقامات ایسے آتے ہیں وہاں موقع تنگ ہوتا ہے، مقام تنگ ہوتا ہے، لمبی بات نہیں کی جا سکتی. جیسے مثال گزری تھی کہ شکار کھیلنے آپ گئے، ہرن نظر آیا، آپ فوراً کہتے ہیں غزالن، ہاذا غزالن نہیں کہا، ہاذا کو حذف کر دیا، کیونکہ مقام تنگ ہے، وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ لمبی بات کی جائے، ورنہ اتنی دیر میں تو شکار ہاتھ سے نکل جائے گا. یا بعض اوقات کیا ہے، شیر کا وزن خراب ہوتا ہے، اگر مختصر لفظ تو وہاں آ سکتا ہے، اس کی گنجائش تو ہے مختصر لفظوں کی، لیکن طویل بات کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی. یا کوئی شخص بیمار ہے، تو بیمار ہے تو وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، تو یہ ذیق مقام کی مثالیں ہیں. والاخفاء، اور ایجاز کے دواعی میں سے اخفاء ہے، چھپانا. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں، بات کو دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں. مثلا آپ کئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور زید آیا، تو اب آپ کہتے ہیں جا، وہ آ گیا. یہ نہیں آپ نے کہا جا زید، بلکہ کیا کہا، جا. اس لیے کیونکہ ایک ساتھی ہے، اس کے ساتھ آپ نے ابھی زید کے بارے میں بات کی تھی تاکہ وہ سمجھ جائے، باقیوں کو پتا نہ چلے کہ یہ کس کی، کیونکہ زید اکیلا نہیں آیا، کئی ساتھی اکٹھے آئے ہیں. تو جب آپ نے کہا جا، وہ آ گیا ہے، تو جس سے ابھی آپ خفیہ بات کر رہے تھے آہستہ، وہ سمجھ گیا کہ یہ کس کے بارے میں آپ نے کہا ہے، جبکہ باقیوں کو پتا نہیں چلا کہ یہ کس کے آنے کا اس نے کہا ہے، کیونکہ تین چار ساتھی اکٹھے آئے ہیں، صرف زید اکیلا نہیں آیا. تو ایجاز کا بعض اوقات یہ مقصد ہوتا ہے. وسآمت المحادثتی، سآمت کہتے ہیں اکتانا بھائی، اکتاہٹ بھائی، اور محادثہ کہتے ہیں گفتگو کو، اور گفتگو کے اکتاہٹ کی وجہ سے، گفتگو کے اور گفتگو کی اکتاہٹ، یہ بھی دواعی ایجاز میں سے ہے. مثلا کوئی شخص بیمار ہے یا غم کی حالت میں ہے، تو بیمار ہو یا غم کی حالت میں ہو انسان، تو وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لمبی بات سے اس کا جی اکتاتا ہے، تو اس موقع پر بھی لمبی بات نہیں کی جاتی بلکہ مختصر کلام کیا جاتا ہے. تو یہ سب دواعی ایجاز ہیں بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وسآمت المحادثتی، اور گفتگو کی اکتاہٹ بھائی. ومن دواعی اتنابی، اور اتناب کے دواعی، اتناب لمبا کلام کرنا، لیکن وہ زائد لفظ بھی کیا ہو، معنی فائدے سے خالی نہ ہو. تو اتناب کے دواعی میں سے تثبیت المعنی، معنی کو ثابت کرنا، معنی کو ثابت کرنا، یعنی یوں کہ معنی کو جمع دینا، سننے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح جمع دینا، بٹھا دینا، یہ ہے تثبیت المعنی. تو اتنا جب آپ پوری وضاحت کے ساتھ ہے، اتنا میں کیا ہوتا ہے، کلام لمبا ہوتا ہے اور وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، تو جب ذرا لمبی بات کریں گے تو سننے والے کے ذہن میں بات اچھی طرح اتر جائے گی، اچھی طرح جم جائے گی. وہ توضیح المراد، اور دواعی اتناب میں سے ہے توضیح المراد بھی، مراد کی وضاحت کرنا. بعض مقامات پر کیا ہے، بعض مقامات پر مراد کی پوری وضاحت کی جائے تو پھر سننے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے بس، اور مختصر کلام بعض اوقات سننے والے کو اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا. تو اتناب کے دواعی میں سے ایک توضیح المراد ہے کہ مراد کی پوری طرح وضاحت کر دی جائے. والتوقید، اور اتناب کے دواعی میں سے ایک تاکید ہے، توقید اور تاکید دونوں طرح لفظ بولا پڑھا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے. تو توقید کا معنی پختہ کرنا، مضبوط کرنا. جب اگر مختصر کلام کیا جائے گا تو اس میں بات اتنی پکی نہیں، لیکن جب ذرا تفصیل ہوگی تو بات اچھی طرح، بات پختہ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. ودفع الایہام، اور ایہام کو وہم ڈالنے جو ہے، اس وہم ڈالنا، اس کو دور کرنا، یعنی تاکہ سننے والا تاکہ کہیں خلاف مقصود نہ سمجھ بیٹھے. تو بعض مقامات پر اس لیے لمبی بات کی جاتی ہے تاکہ سننے والا خلاف مقصود نہ سمجھے بھائی. ان سب کے آگے تفصیل بھی آ رہی ہے بھائی، یہ دوائی اتناب کے آگے پورا اتناب پر مفصل بحث آئے گی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ان کے دواعی بیان کر دیے کہ ان ان چیزوں کی وجہ سے ایجاز کیا جاتا ہے اور ان ان چیزوں کی وجہ سے اتناب کیا جاتا ہے. اب ایجاز کے بارے میں تفصیلی بحث کرنے لگے ہیں. اقسام الایجاز، ایجاز کی اقسام. الایجاز اما ان یکون بتضمن العبارت القصیرت معانی کثیرتن وهو مركز عناية البلغاء وبه تتفاوت أقدارهم ويسمى إيجاز قصر النحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. اچھا بھائی، اب ایجاز کی اقسام بیان کرنے لگے ہیں. ایجاز کی اقسام کہتے ہیں الایجاز اما ان یکون بتضمن العبارت القصیرت معانی کثیرتا. ایجاز یا تو ہوگا بتضمن العبارت، بسببیہ ہے، اے بسبب تضمن العبارت القصیرت. اور تضمن کا معنی ہے اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہونا، اس پر مشتمل ہونا، اس وجہ سے کہ وہ العبارت القصیرتی، مختصر عبارت، چھوٹی عبارت، اس وجہ سے کہ چھوٹی عبارت جو ہے وہ اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے معانی کثیرتن, کس کو؟ بہت سے معانی کو, بہت سے معانی کو. تو یاد رکھیے یہ معانی کثیرتن یہ مفعول ہے تضمن مصدر کے لیے کہ چھوٹی عبارت وہ متضمن ہوتی ہے, اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے کس چیز کو؟ معانی کثیرتن, بہت سے معانی کو. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو کہتے ہیں ایجاز یا تو اس ہوگا اس وجہ سے کہ چھوٹی عبارت مختصر عبارت وہ اپنے اندر بہت سے معانی کو لیے ہوئے ہوتی ہے. تو تضمن یہاں بمانے اقتضا کے ہوا, یعنی چھوٹی عبارت بہت سے معانی کا تقاضا کرتی ہے. چھوٹی عبارت کیا ہوتی ہے؟ بہت سے معانی کا تقاضا کرتی ہے, یعنی اسے خود سمجھ میں آتے ہیں. وَهُوَ مَرْكَزُ عِنَایَتِ الْبُلَغَائِ, عنایت کہتے توجہ کو, اور یہ جو ایجاز کی قسم ہے یہ بلغا یعنی بلیغ لوگ جو ہیں ان کی توجہ کا مرکز ہے. بلیغ لوگوں کی توجہ اس قسم کی طرف ہوتی ہے بھائی زیادہ. تو کہتے ہیں ہوا مرکز عنایت البلغاء, اور یہ قسم جو ہے ایجاز کی یہ بلیغ لوگ جو ہیں ان کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے. وبه تتفاوت اقدارهم, اور اسی سے مختلف ہوتے ہیں اقدارهم ان کے مرتبے بھائی, اسی سے ان کے مرتبے مختلف ہوتے ہیں بھائی, کہ جو جس قدر مختصر عبارت لے کر آئے جو کثیر معانی پر مشتمل ہو. وَيُسَمَّ اِجَازَ قِصَرٍ, اور اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایجاز قصر. قصر کا معنی ہے چھوٹا پن, چھوٹا پن. ایک ہے طول لمبائی, یہ لمبائی کی ضد ہے قصر بھائی, چھوٹا پن, چھوٹا ہونا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یاد رکھیے یہ لفظ قصر ہے, قصر. یا ہمارے ہاں عموماً رائج یہ ہے اس کو قصر پڑھتے ہیں. یسمی اجازہ قصر, حالانکہ قصر لفظ نہیں ہے, یہ قصر ہے, اجازہ قصر. تو علماء نے باقاعدہ اس کی تصریح کی ہے بھائی, چنانچہ لکھا ہے کہ قصر بروزن عینب ہے, عینب قصر بروزن عینب ہے. تو انہوں نے باقاعدہ اس کا وزن ذکر کیا ہے کتابوں کے اندر, تو یہ قصر لفظ ہے, قصر نہیں ہے بھائی. تو اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں, اور نام سے پتہ لگ رہا ہے ایجاز قصر. کون سا ایجاز؟ قصر, جس میں چھوٹا پن ہو. اور اس میں بھی اوپر کیا آیا؟ العبارت القصیرت. کیسی عبارت ہوتی ہے اس میں؟ چھوٹی عبارت ہوتی ہے, یعنی لمبی عبارت نہیں ہوتی بھائی. تو اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں. نحو قوله تعالی, جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے, ولکم فی القصاص حیات, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے بھائی. دیکھیے یہ مختصر سا کلام آیا, لیکن یہ کتنے کثیر معانی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے بھائی, کتنے معانی کو. کس طرح اس کے معانی زیادہ ہیں دیکھیے بھائی, جب انسان یہ سنتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے, اور قصاص کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی شخص نے ظلمن کوئی قتل کیا ہو تو اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ قصاص. یہ قصاص. تو انسان جب غور کرتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ ظلمن جس نے قتل کیا ہو اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ زندگی ہے. یہ کیا ہے؟ زندگی ہے. کتنے ہی معانی ذہن میں آتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو یہ علم ہو کہ اگر میں نے کسی کو ظلمن قتل کیا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا, تو وہ یقیناً اس کے قتل سے باز رہے گا. اور جب اس کے قتل سے باز رہا تو وہ شخص جو مقتول تھا, یعنی جس کو اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا, اس کو زندگی مل گئی. اور اس کو زندگی مل گئی، ساتھ ساتھ یہ جو قاتل تھا جس کا ارادہ قتل کرنے کا تھا اس کو بھی زندگی مل گئی، کیونکہ اگر یہ اس کو قتل کر دیتا تو بدلے میں اس کو بھی کیا کیا جاتا، قتل کیا جاتا. تو دیکھو معلوم ہوا کہ قصاص کے اندر کیا ہے، زندگی ہے. بھائی دیکھو کتنی لمبی تشریح کرنا پڑی. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی، کہ جب انسان کو علم ہو کہ میں قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ یقیناً اس قتل سے باز رہے گا، اور جب وہ اس قتل سے باز رہے گا تو وہ مقتول جو ہے اس کو بھی زندگی مل جائے گی، اور یہ جو قاتل ہے جس کا ارادہ قتل کا ہے اس کو بھی زندگی مل جائے گی. معلوم ہوا قصاص میں کیا ہے، زندگی ہے. بھائی زندگی ہے. اور یاد رکھیے یہ تو قرآن میں آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. عرب بھی اسی موقع کے لیے، عربوں کے ہاں جو مختصر ترین کلام استعمال ہوتا تھا اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے، وہ تھا القتل انفع للقتل. بھائی یہ عبارت ذرا لکھ لیجئے اپنے سامنے، بھائی القتل انفع، القتل جلدی لکھیے بھائی، القتل انفا الف نون فا اور یا، الف نون فا اور یا اور پھر کھڑی زبر اوپر آ جائے گی، القتل انفا للقتل. لکھ لیا بھائی، القتل انفا للقتل. اور معنی بھی اس کا سمجھ لیں بھائی، قتل جو ہے قتل، انفا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نفی سے، قتل جو ہے وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے، للقتل قتل کی، قتل جو ہے وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے قتل کی. اور یاد رکھیے آگے عبارت کچھ محذوف بھی ہے، عبارت محذوف بھی ہے اس لیے کیونکہ انفا اس میں تفضیل آیا، اور اس میں تفضیل کے استعمال کے آپ نے پڑھا ہے تین طریقے ہیں کہ اس میں تفضیل یا تو من کے ساتھ استعمال ہوگا، یا الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، اور یہاں تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. نہ تو انفا پر الف لام داخل ہے، نہ عبارت میں کوئی من آ رہا ہے، اور نہ انفا مضاف ہو رہا ہے اگلے لفظ کی طرف. بھائی تو تینوں طریقے نہیں ہیں، حالانکہ اس میں تفصیل کے استعمال کے تو تین ہی طریقے ہیں. تو معلوم ہو کچھ عبارت محذوف ہے، پھر بات پوری ہوگی. تو محذوف عبارت یہاں پر ہے من ترکی ہی، من ترکی ہی، ترک تا دو نقطوں والی، را اور کاف چھوٹا، اور ساتھ ہا ضمیر. بھائی ترک چھوڑنا، چھوڑنا من ترکی ہی، اور ترکی ہی کی ہا ضمیر راجے ہے قتل کو، کس کو راجے ہے، قتل کو. اے من ترک القتل، القتل انفا للقتل من ترکی ہی، اے من ترک القتل. معنی سمجھ لیں بھائی کہ قتل جو ہے وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے قتل کی، من ترکی ہی قتل کو چھوڑنے کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں، چھوڑ. تو پہلا قتل جو ہے اس سے عام قتل نہیں مراد، بلکہ مراد ہے وہ قتل جو قصاص کے طور پر ہو. پہلے قتل کا القتل سے کیا مراد ہے، کون سا قتل جو قصاص کے طور پر ہو، وہ قتل وہ زیادہ نفی کرتا ہے، کس چیز کی نفی کرتا ہے، قتل کی. کیونکہ جب قصاص لیں گے تو لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے، باز آ جائیں گے. تو ایک ہے قتل اور ایک ہے ترک قتل. ایک کیا ہے، ایک قتل اور ایک ترک. بھائی ایک یہ ہے کہ کسی نے، دیکھو ایک شخص نے دوسرے کو ظلمن قتل کیا ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں، اس قاتل کو بھی بدلے میں قتل کر دیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے. تو ایک ہے قتل، ایک ہے ترک قتل. تو کس میں زیادہ نفی ہے قتل کی، اس قاتل کو قتل کر دیا جائے تو لوگ رکیں گے، یا اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو لوگ ظالمانہ قتل سے رکیں گے؟ اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل. اسی لیے کہا القتل انفع للقتل. قتل جو ہے وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے من ترکی ہی, کس کے مقابلے میں؟ قتل کو چھوڑنے کے مقابلے میں. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو عرب بھائی قرآن نے جو معنی ادا کیا دو تین لفظوں کے اندر, بھائی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. عربوں کے ہاں کیا محاورہ, کیا سب سے مختصر لفظ استعمال ہوتے تھے اس معنی کے لیے؟ القتل انفع للقتل. اور اس میں البتہ من ترکی ہی میں نے بتلایا, یہ محذوف ہے بھائی, یہ محذوف ہے. اب دیکھیے بھائی پتہ لگے گا عربوں کی فصاحت و بلاغت کا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو عبارت ہے اس کو عربوں کی عبارت پر 20 یا اس سے بھی زیادہ وجوہ ذکر کی ہیں, 20 یا اس سے بھی زیادہ وجہیں ذکر کی ہیں جس کے اعتبار سے قرآن کا جو کلام ہے اس کو ترجیح اور فضیلت حاصل ہے عربوں کے کلام پر. بھائی 20 سے زیادہ وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں, چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. پہلی چیز, پہلی وجہ جس کی وجہ سے قرآن کا جو کلام ہے اس کو فضیلت حاصل ہے کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوئے ان میں حروف تھوڑے ہیں, عربوں کی عبارت میں حروف زیادہ ہیں. بھائی ذرا ان کے حروف گنیے, القتل انفع للقتل, حمزہ, لام, قاف, تا, لام, کتنے ہو گئے؟ 5. انفا, حمزہ, نون, فا, الف, کتنے ہو گئے؟ 4. 5 اور 4 9. اور للقتل, لام, لام, قاف, تا, لام, جی 5 یہ ہو گئے. 9 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 14. 14 حروف انہوں نے استعمال کیے جبکہ قرآن میں ذرا گنیے بھائی. وَلَكُمْ, اس کو نہیں گننا, اس کو نہیں گننا بھائی. فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, قصاص میں حیات ہے. قصاص میں کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ لکم, انہوں نے کوئی لکم ذکر کیا تھا؟ القتل انفع للقتل لکم, قتل تمہارے لیے زیادہ قتل کی نفی کرنے والا ہے, تو اس کو نہیں. جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے جو قرآن کے الفاظ کے مقابلے میں صرف ان کو ذکر کرنا ہے, اور وہ کیا ہے؟ فی القصاص حیاتن, فی القصاص حیاتن, قصاص میں زندگی ہے بھائی, قصاص میں زندگی ہے. اب ذرا لفظ گنیے فی القصاص کے, جی فی القصاص حیاتن. دیکھیے میں بتلاتا ہوں, فی ال, فا, لام, یا اور الف کو نہیں گننا, یہ کتابت میں آ رہے ہیں, بات تلفظ کی چل رہی ہے. یا اور الف بولنے میں آتے ہیں, فی کی یا اور القصاص کا الف وہ پڑھنے میں تو نہیں آتے, کتابت میں آتے ہیں, بات کتابت کی نہیں ہو رہی, بولنے میں تلفظ میں. تو فی القصاص ہی دیکھو, یا اور الف میں نہیں پڑھ رہا, فا کے نیچے کسرہ پڑھ کر اس کو لام کے ساتھ ملا رہا ہوں. فی القصاص ہی, تو فا 1, لام 2, قاف, صاد, الف, صاد, کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. حیاتن, حا, یا, الف, تا بولتا, اور پھر تنوین بھی, حیاتن, نون پڑھ رہا ہوں یا نہیں؟ تنوین کا بھی نون ساکن کا نام ہوتا ہے, تو کتنے حروف ہوئے؟ 11. تو قرآن میں اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے 11 حروف استعمال ہوئے, جبکہ عربوں نے کتنے حروف استعمال کیے تھے اپنے مختصر ترین کلام میں؟ 14 حروف استعمال کیے. تو قرآن کو کے الفاظ کو, قرآن کی جو عبارت ہے اس کو ترجیح, تو کلام اللہ کو ترجیح ہے کلام عرب پر, نمبر 1. تو قلت حروف کی وجہ سے. دوسری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا جو, قرآن میں جو کلام آیا ہے اس میں مطلوب کی تصریح کی گئی ہے. اور مطلوب کیا ہے؟ قصاص کے ذریعے مطلوب کیا ہے؟ زندگی ہے. تو حیات کی صراحت کی گئی, حیات کا باقاعدہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کے کلام میں, جبکہ عربوں کے اندر قتل قتل کی زیادہ نفی کرتا ہے، قتل قتل کی زیادہ، اور قتل کی زیادہ نفی ہوگی تو کیا حاصل ہوگی؟ حیات حاصل، لیکن حیات کا لفظ ان کی عبارت میں نہیں، ان کے کلام میں نہیں. تو جو چیز مطلوب تھی اس کا باقاعدہ صراحت قرآنی کلام میں تو ہے اور عربوں کے کلام میں نہیں، تو اس لیے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے. نیز قرآن کے اندر حیات النکرہ آیا ہے، نکرہ اور اس پر تنوین آئی ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ نکرہ کو بعض اوقات تعظیم کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے مثال آئی تھی وَلَهُ مَالٌ اَي مَالٌ كَثِيرٌ یا رِزْوَانٌ مِنَ اللَّهِ اَي رِزْوَانٌ قَلِيلٌ. تو یہ نکرہ کبھی تعظیم اور کبھی تقلیل وغیرہ معانی کے لیے آتا ہے. تو یہاں یہ یہ جو حیات تنکیر آئی یہ تعظیم کے لیے ہے، کس لیے ہے؟ تعظیم. اَي وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ عَظِيمَةٌ، تمہارے لیے قصاص میں عظیم زندگی ہے. بھئی عظیم زندگی کس طرح؟ بھئی دیکھیے عربوں کا طریقہ یہ تھا، ان کی روش یہ تھی، ان کی عادت یہ تھی، کوئی ایک آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو بدلے میں ایک کو نہیں قتل کرتے تھے، بہت ساروں کو قتل کرتے تھے. تو دیکھو جب قصاص لیں گے تو پوری کی پوری جماعتوں کی زندگی بچ جائے گی یا نہیں بچ جائے گی؟ تو دیکھو قصاص میں عظیم زندگی ہے بھائی، قصاص میں عظیم. یا اس تنوی اس تنکیر کو، یہ جو حیات النکرہ آیا اس کو نوع کے لیے لے لیں، اور تمہارے لیے قصاص میں ایک نوع کی زندگی ہے، ایک قسم کی زندگی ہے. پھر کیا معنی ہوگا ایک قسم کی؟ پھر اس صورت میں قاتل اور مقتول کی زندگی ہے، کس کی؟ قاتل اور تمہارے لیے قصاص میں ایک قسم کی زندگی ہے. وہ کون سی قسم ہے؟ یعنی قاتل اور مقتول، قاتل بھی اس کی جان بھی بچ جائے گی جب وہ قتل نہیں کرے گا، اور مقتول جب اس کو چھوڑ دے گا تو مقتول کی جان بھی بچ جائے گی. تو ان دونوں کی زندگی ہے، یہ ہے ایک نوع کی زندگی بھائی. تو اس کے اندر تنکیر جو آئی یا وہ کس لیے آئی؟ تعظیم کے لیے، اور یا پھر کس لیے ہے؟ نوع کے لیے. حالانکہ عربوں کی عبارت کے اندر وہاں پر تنوین یا نکرہ آیا ہی نہیں، وہاں یہ فائدہ نہیں بھائی. تو کتنے فائدے ہو گئے؟ تین چیزیں ذکر ہو گئیں فضیلت والی. چوتھی چیز جس کے اعتبار سے قرآن کے کلام کو فضیلت حاصل ہے کہ قرآن نے جو بات ذکر کی وہ عام ہے، ہر جگہ دنیا بھر میں ہر موقع پر وہ صادق آتی ہے. دنیا بھر میں جہاں بھی قصاص لیا جائے گا وہاں پر زندگی حاصل ہوگی، لوگ قتل سے رک جائیں گے. یہ سب قسموں کو شامل ہے، کوئی بھی ہر قصاص کیا ہوگا، کس کا باعث ہوگا؟ زندگی کا اور حیات کا باعث ہوگا. لیکن عربوں کی عبارت میں یہ نہیں ہے، القتل انفع للقتل، قتل وہ قتل کی زیادہ نفی کرنے والا ہے. حالانکہ قتل دو قسم پر ہے، ایک قتل ہے قصاصاً، وہ تو ٹھیک ہے قتل کی نفی کرے گا، اور ایک قتل ظلمن بھی تو ہے. تو قتل جو ہے وہ قصاصاً ہو تو پھر تو وہ قتل کی نفی کرے گا، لیکن اگر قتل ظلمن کیا جائے ظلم کرتے ہوئے تو پھر اس سے تو قتل کم نہیں ہوں گے بلکہ قتل اور زیادہ ہوں گے. تو ان کے عبارت عام نہیں ہے، ہر جگہ پر صادق نہیں آتی. صرف کون سے قتل پر صادق آتی ہے؟ جس میں کیا کی جو کس طریقے پر ہو، قصاص کے طریقے پر ہو. تو حالانکہ کوئی قید وغیرہ ذکر نہیں ان کی عبارت میں، یہ تو ہم نے مانا کیا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ کون سا قتل مراد ہے، قصاص والا، ظلم والا قتل مراد نہیں، حالانکہ عبارت میں تو کوئی ایسی قید نہیں ہے. تو ان کی عبارت عام نہیں، ساری صورتوں کو شامل نہیں، بلکہ صرف ان قتلوں کو شامل ہے جو قصاص کے طور پر ہوں. وہ قتل کی زیادہ نفی کرنے والے ہیں، لیکن وہ قتل جو ظلمن ہو اس سے قتل کی نفی نہیں ہوتی، تو ان کی عبارت عام نہیں. اور قرآن کا جو کلام ہے وہ عام ہے، فی القصاص حیات، ان قصاص میں زندگی ہے، تو ہر جگہ قصاص کی کوئی صورت ایسی نہیں جس میں حیات نہ ہو، قصاص کی ہر صورت میں کیا ہے؟ حیات ہے. تو قرآن کا کلام عام ہے، ان کا کلام عام نہیں، تمام صورتوں کو نہیں شامل. بھائی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی؟ تو یہ کتنی وجہیں ہو گئیں؟ چار وجہیں ہو گئیں قرآن کے کلام کو فضیلت حاصل ہے، چار وجہیں. پہلی کیا ہے؟ قلت الحروف تھوڑے ہیں. دوسری وجہ کہ مطلوب یعنی حیات پر تصریف کی گئی. تیسری کہ اس میں نکرہ آیا، اور نکرہ جو ہے وہ تعظیم یا نوع کے لیے ہے، یہ تیسری قسم آ گئی. اور چوتھی قسم کے قرآن کا کلام عام ہے، ان کا کلام عام نہیں. پانچویں وجہ کہ قرآن کا جو کلام ہے وہ تکرار سے خالی ہے، اس میں کسی لفظ کا تکرار نہیں، اس کو دوبارہ نہیں ذکر کیا گیا. اور عربوں کی عبارت میں قتل کا لفظ دو دفعہ آیا ہے، تکرار آیا ہے. اور یہ بات تو کسی پر مخفی نہیں کہ وہ کلام جس میں تکرار نہ ہو وہ پسندیدہ ہوتا ہے اس کلام کے مقابلے میں جس میں کیا ہو؟ تکرار ہو، لفظوں کو بار بار استعمال کیا جائے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پانچویں وجہ ہو گئی. چھٹی وجہ کہ قرآن کا کلام کو فضیلت حاصل ہے کہ قرآن کی عبارت میں کوئی لفظ محذوف نہیں، جبکہ عربوں کے کلام میں من ترکی ہی کی قید محذوف ہے، میں نے بتلا دیا، کیونکہ اس میں تفصیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں اور یہاں کسی طریقے سے بھی استعمال نہیں ہو رہا، حالانکہ ایک طریقہ تو ان میں سے ضرور ہونا چاہیے، اور وہ پھر من کے ساتھ ہے، من ترکی ہی محذوف نکالنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فی القصاص حیات، فی القصاص جار مجرور ہے، جار مجرور ہمیشہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں، تو ان کا متعلق محذوف ہے. کیا ہے؟ محذوف ہے. تو جواب یہ کہ نہیں بھائی، وہ تو ہم ترکیب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک لفظ کیا ہے؟ محذوف ہے، ورنہ معنی مراد کی ادائیگی کے اعتبار سے آپ دیکھیں فی القصاص حیات، قصاص میں زندگی ہے، کوئی لفظ محذوف نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے ہے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں معنی مراد کی ادائیگی میں کسی محذوف کو نہیں نکالنا پڑتا، اور وہاں پر معنی مراد کی ادائیگی میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ محذوف کو نکالنا پڑتا ہے کہ قتل، اور دوسرا ہے ترک قتل. کس میں قتل کی زیادہ نفی ہے؟ قتل میں. قصاصاً جو قتل ہے اس میں قتل کی زیادہ نفی ہے، نہ کہ ترک قتل میں. بھائی اور ساتویں وجہ کہ کلام اللہ کو فضیلت حاصل ہے کلام عرب پر، کہ قرآن کلام جو ہے اس میں صنعت طباق ہے. صنعت طباق، یہ علم بدیع کے اندر ایک صنعت آئے گی، طباق طوا ہے، طوا زوا جو ہوتی ہے، طوا با الف اور قاف دو نقطوں والا، صنعت طباق، اور اسی کو کہتے ہیں صنعت مطابقت بھی، صنعت مطابقت. تو قرآن کا جو کلام ہے اس میں صنعت مطابقت ہے، یا یوں کہیں اس میں صنعت طباق ہے. صنعت طباق اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کلام میں دو ایسے معانی کا جمع کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں. بھائی جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو یہاں پر بھی دیکھیے، ایک آیا حیات کا ذکر آیا، اور دوسرا آیا قصاص، اور قصاص میں کیا کیا جاتا ہے؟ دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے. تو دیکھو حیات اور قتل دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہ معنی جمع ہو گئے یہاں پر. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی آپ ایک کلام کریں، اس میں دو معنی لے آئیں، اور وہ دونوں معنی ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو اس کو کہتے ہیں صنعت طباق. مثلا آپ صبح کا ذکر کریں تو ساتھ ہی شام کا بھی ذکر کر دیں، سردی کا ذکر کریں تو ساتھ ہی کیا کر دیں گرمی کا بھی ذکر کر دیں. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ لمبائی کا لمبا ہونے کا ذکر کریں تو چھوٹا ہونے کو بھی ساتھ ذکر کر دیں. تو یہ دو متضاد معانی کو اپنے کلام میں جمع کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ صنعت طباق. تو یہاں پر بھی صنعت طباق ہے کیونکہ حیات کے ساتھ قصاص کا ذکر ہے. اگرچہ قصاص خود تو حیات کی ضد نہیں لیکن قصاص کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے. تو یہ قتل کے معنی پر مشتمل ہوا. تو قتل اور حیات کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو اس اعتبار سے اس میں صنعت طباق ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 6-7 وجوہ میں نے ذکر کر دی. بھائی علماء نے 20 یا اس سے بھی زیادہ وجوہ ذکر کی ہیں کہ قرآن کے کلام کو فضیلت حاصل ہے عربوں کے کلام القتل انفال القتل پر. بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح؟ تو کیا 7 وجوہات کیا ذکر ہوئیں؟ کہ کلام اللہ کے اندر حروف تھوڑے ہیں, نیز اس کے اندر مطلوب کی تصریح کر دی گئی یعنی حیات کو باقاعدہ ذکر کیا گیا کیونکہ وہی مطلوب ہے وہی مقصود ہے اس کلام میں بھی اور عربوں کے کلام میں بھی, لیکن وہاں اس حیات کا لفظ باقاعدہ ذکر نہیں اور یہاں جو مطلوب ہے وہ باقاعدہ ذکر ہے. نیز یہاں پر جو ہے نکرہ لایا گیا اور یہ نکرہ تعظیم کے لیے ہے یا نوعیت کے لیے ہے لیکن یہ فائدہ عربوں کے کلام میں نہیں. نیز یہاں پر یہ جو کلام ہے یہ عام ہے تمام صورتوں کو شامل ہے کوئی صورت اس سے خارج نہیں, لیکن القتل انفال القتل اس میں جو قتل ذکر ہے وہ دو طرح پر ہو سکتا ہے قصاصاً بھی اور ظلماً بھی, تو وہ صرف قصاص والی صورت کو شامل ہے اور ظلم والی صورت کو شامل نہیں بھائی کیونکہ وہی زیادہ نفی کرتا ہے. قصاصاً جو قتل ہو وہ قتل کی نفی کرنے والا ہے اور ظلماً جو قتل ہو وہ تو قتل کو اور بڑھانے والا ہے, تو ان کا کلام عام نہیں. 5ویں وجہ یہ ذکر کی کہ ان کے کلام میں تکرار ہے اور کلام اللہ کے اندر تکرار نہیں, اور 6ٹی وجہ یہ ذکر کی کہ کلام اللہ کے اندر کوئی محذوف نہیں ہے جبکہ ان کے کلام میں محذوف ہے بھائی, اور 7ویں وجہ یہ ذکر کی کہ کلام اللہ کے اندر صنعت مطابقت استعمال ہوئی ہے, دو متضاد معانی کو جمع کیا گیا ہے اور یہ ان کے کلام میں نہیں. تو اسی لیے کہا کہ یہ ہے یہ مثال ایجاز قصر کی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. تو یہ قصاص ہے. آگے دیکھیے کتاب پر. تو پہلی قسم کیا بیان ہوئی؟ اِمَّا أَن يَكُونَ بِتَضَمُّنِ الْعِبَارَةِ الْقَصِيرَةِ مَعَانِيَ كَثِيرَةً کے ایجاز یا تو اس وجہ سے ہوگا کہ تقاضا کرے گی یا متضمن ہوگی چھوٹی سی عبارت بہت سے معانی کو, وَإِمَّا أَن يَكُونَ بِحَذْفِ كَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ یا ایجاز ہوگا بِسَبَبِ حَذْفِ كَلِمَةٍ کس وجہ سے؟ کسی ایک کلمے کو حذف کرنے کی وجہ سے, او جملتن یا جملے کو حذف کرنے کی وجہ سے, او اکثر یا جملے سے زیادہ حذف کرنے کی وجہ سے ہوگا. مع قرینتن تعین المحذوفا ساتھ ایسے قرینے کے جو محذوف کو متعین کر رہا ہو. بھائی جو کیا کر رہا ہو؟ بھائی پہلی قسم تو وہ تھی ایجاز قصر جس میں عبارت مختصر ہو چھوٹی ہو لیکن وہ اپنے ضمن میں بہت سے معانی کو لیے ہوئے ہو, جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ کے اندر. اور ایجاز کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں حذف ہوگا. کیا ہوگا؟ حذف ہوگا, یعنی عبارت ایسی نہیں جو بہت سے معانی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے لیکن عبارت چھوٹی ہے مختصر ہے کہ کچھ لفظوں کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ حذف کبھی ایک کلمہ یا اس کا جز حذف ہوگا یا جملہ حذف ہوگا یا بعض اوقات ایک جملے سے بھی زیادہ حذف ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے جب کسی چیز کو حذف کیا جائے تو اس پر قرینہ ضرور ہونا چاہیے جو ہمیں بتلا دے کہ یہاں پر یہ چیز حذف ہے. قرینہ ضرور ہوگا، اگر قرینہ نہ ہو پھر تو سننے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کون سا لفظ محذوف ہے، بات اس کو پوری طرح سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، پھر تو یہ ایجاز رہے گا ہی نہیں، بلکہ پھر تو یہ اخلال بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اخلال، جو گزشتہ سبق میں آپ نے قسم پڑھی. تو کہتے ہیں وَإِمَّا أَن يَكُونَ بِحَذْفِ كَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مَعَ قَرِينَةٍ تُعَيِّنُ الْمَحْذُوفَ. اور وہ ایجاز یا تو ایک کلمہ یا ایک جملے یا اس سے زیادہ کے حذف کی وجہ سے ہوگا، ساتھ ایسے قرینے کے پائے جانے کے تو عین المحذوف، جو کیا کر رہا ہوگا، محذوف کو متعین کر رہا ہوگا. ویسمى ایجاز حذف، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ایجاز حذف، کیونکہ اس لیے حذف کی وجہ سے اس میں ایجاز آتا ہے. فحذف الکلمۃ کحذف لا فی قول امرئ القیس، اور پس کلمے کا، ایک کلمے کا حذف کرنا جیسے کہ کلمہ لا کو حذف کرنا امرؤ القیس کے اس قول کے اندر، اس شعر کے اندر، اس میں امرؤ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امرؤ القیس جو ہے اس کے شروع میں امرؤن آیا، امرؤن، اور یہ کلام عرب میں یہ صرف ایک دو کلمات ایسے ہیں جن میں آخری حرف پر جو اعراب آتا ہے ما قبل پر بھی اسی کے مطابق حرکت آتی ہے. اگر یہ اس پر ضمہ پڑھیں گے تو پھر صرف آخر میں امرؤن ہے نا، امرؤن آخر میں کیا آ رہا ہے، حمزہ، تو حمزہ پر اگر پیش پڑھیں گے، یعنی یہ فاعل بن رہا ہے تو حمزہ کے ساتھ ساتھ پیچھے را پر بھی پیش پڑھیں گے امرؤ القیس، اور اگر اس کو یہ مفعول بن رہا ہے اور حمزہ پر نصب پڑھنا ہے تو پھر حمزہ سے ماقبل را پر بھی نصب پڑھیں گے رأیت امرؤ القیس، اور اگر اس پر حرف جر داخل ہو گیا ہے تو پھر حمزہ پر جر تو آئے گا لیکن ساتھ ساتھ را جو ماقبل میں ہے اس پر بھی کسرہ پڑھیں گے مررت بامرئ القیس، مرر تو بھی بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے، فی قول امرئ القیس، تو جیسے لا کو حذف کیا گیا امرؤ القیس کے اس شے قول کے اندر، فقلت یمین اللہ ابرح قاعدہ ولو قطعوا راسی لدیک و اوصالی، فقلت یمین اللہ ابرح، اصل میں تھا لا ابرح، کیا تھا، لا ابرح، لا کو حذف کر دیا گیا، لا کو حذف کر دیا گیا، اور کلام عرب میں یہ عام استعمال ہوتا ہے، عام استعمال ہوتا ہے کہ حرف نفی جو ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے کثرت سے، لیکن تین شرطیں ہیں اس کی، تین شرطیں، کہ وہ حرف نفی لا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، لا، جیسے یہاں پر لا ہے، اور وہ فعل جس پر وہ داخل ہو رہا تھا وہ فعل مضارع ہونا چاہیے، جیسے ابرح یہاں کیا ہے، فعل مضارع، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قسم کے اندر ہونا چاہیے، جیسے یہاں یمین اللہ قسم آ گئی بھائی. تو تین شرطیں ہیں کہ وہ حرف نفی جس کو حذف کیا جائے وہ کیا ہو، لا ہو، اور کس پر داخل ہو رہا ہو، فعل مضارع پر، اور کس مقام میں ہو، قسم کے اندر ہو بھائی، قسم کے اندر ہو. اور یہ ابرح یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، آپ نے پڑھا ہے افعال ناقصہ میں ما بریحا، ما بریحا پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی، ما بریحا، تو وہ بریحا ماضی تھا تو اس پر ما داخل تھا، اسی کا مضارع بنائیں گے تو مضارع پر لا آتا ہے، لا ابرح بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ کلام عرب میں عام استعمال ہوتا ہے، چنانچہ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے پر آتا ہے قرآن میں، تاللہ تفتا تذکر یوسفا، تاللہ تفتا تذکر یوسفا، اصل میں کیا ہے، تاللہ لا تفتا تذکر یوسفا، تو وہ لا تفتا میں لا کو حذف کر دیا گیا، اور لا تفتا یہ بھی وہی فعل ناقص ہے، آپ نے پڑھا ہے ما فتیہ افعال ناقصہ میں آتا ہے،
تو ما فتیعہ وہ ماضی ہے تو اس پر ما حرف نفی استعمال ہوتا ہے, اور اسی سے مضارے کیا آ گیا تفتعو, تو اس سے اس پر کیا آئے گا لا آئے گا, بھائی مضارے پر لا استعمال ہوتا ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے ایک حرف حذف کر دیا گیا تو کلام کیا ہو گیا مختصر ہو گیا, مختصر ہو گیا. اور قرینہ بھی ہے, کیونکہ قرینہ کیا ہے خود عرب عام طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے, بھائی اس حرف کو ایسے موقع پر کثرت سے حذف کرتے ہیں, نیز اس لیے کہ جواب قسم ہے اور جواب قسم میں فعل مضارع آ جائے تو آپ نے پڑھا ہے کہ اس پر لام تاکید اور اسی طرح آخر میں نون تاکید لایا جاتا ہے, حالانکہ یہاں نہ لام تاکید ہے نہ نون تاکید ہے, معلوم ہو یہ کلام مثبت, یہاں یہ مثبت نہیں ہے بلکہ منفی ہے بھائی, منفی ہے. فقلت, تو میں نے کہا یمین اللہ, یمین اللہ یا یمین اللہ, نون پر ضمہ پڑھیں یا فتحہ پڑھیں, یمین اللہ قسمی, قسمی میری قسم, یمین اللہ اللہ کی قسم جو ہے, قسمی وہ میری قسم ہے, یعنی میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, یہ کیا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, تو یہ کلام عرب میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. یمین اللہ یہ ہے مبتدا اور قسمی کیا ہے خبر ہے بھائی. لیکن اس شعر کے اندر جو اکثر علماء نے ذکر کیا ہے یمین اللہ, نون کے فتحہ کے ساتھ ذکر کیا ہے, نون کے فتحہ کے ساتھ, اور نون کے پھر اس پر فتحہ کیوں, تو جواب یہ کہ یہ مفعول مطلق ہے, یعنی یمین مصدر ہے, یمین کیا ہے ہاں یہ ہے, تو اسم عام طور پر اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے, لیکن علماء نے باقاعدہ تصریح بھی کی ہے اس کی کہ یہ مفعول مطلق ہے, اور مفعول مطلق تو مصدر کو کہتے ہیں, معلوم ہو یہ یہاں پر کس معنی میں ہے مصدر کے معنی میں ہے, اور اصل میں ہے اقسم یمین اللہ, اقسم یمین اللہ, اور آپ نے پڑھا ہے کہ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفعول مطلق. اقسم کیا معنی, میں قسم کھاتا ہوں, اور یمین اللہ کا کیا بھی کیا معنی, اللہ کی قسم بھائی, قسم کھانا, تو یہ بھی اسی معنی میں ہے, اگرچہ وہ قاف سین میم ہے اقسم کے اندر مادہ, اور اس کے اندر یا میم نون ہے مادہ, لیکن معنی تو ایک ہی ہے, جیسے آپ نے کافیہ وغیرہ میں پڑھا ہے قعدت جلوسن, قعدت جلوسن, تو معنی ایک ہو اگرچہ مادہ الگ الگ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. تو اس صورت میں یہ یمین اللہ پڑھنے کی صورت میں یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے, یا یہ منصوب بنزع الخافض ہے, یہ کیا ہے منصوب بنزع الخافض, جیسے بھائی حرف جر جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو کیا دے دیتا ہے جر, جر دیتا ہے, تو یہ حرف جر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں خافض, خف جر کو کہتے ہیں, خف کسے کہتے ہیں خافضات, خف خف جر کو کہتے ہیں, تو حرف جر کو کیا کہیں گے خافض. تو بعض اوقات ایک لفظ پر حرف جر داخل ہوتا ہے پھر اس حرف جر کو حذف کر لیا جاتا ہے اور اس لفظ پر پھر نصب پڑھ دیا جاتا ہے, اور یہ کلام عرب میں ہوتا رہتا ہے کہ حرف جر کو کیا کر دیا جاتا ہے حذف, اور جس پر وہ داخل ہو رہا تھا جب اس سے حرف جر کو ختم کر دیا تو اس پر نصب پڑھ دیا جاتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض, یہ منصوب ہے خافض کو اتار دینے کی وجہ سے, یعنی حرف جر کو ختم کرنے کی وجہ سے. اب یہ کیا ہے, یہ اصل میں تو تھا مجرور لیکن حرف جر کو کیا کر دیا گیا ختم کر دیا گیا, اب اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے, تو اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض, نزع کا معنی اتار دینا ختم کر دینا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی, یہ ویسے ایک ترکیب کی بات آئی تھی میں نے کہا آپ کو بتلا دوں. تو بات چل رہی ہے کہ یہاں اصل میں یہ تھا لا ابرح, کلام عرب میں اس طرح حرف نفی کو کثرت سے حذف کیا جاتا ہے, بہت بہت ہی عام ہے یہ کلام عرب میں بھائی. تو شاعر امرؤ القیس کہتا ہے فقلت, تو میں نے کہا یمین اللہ کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا ابرح قاعدہ, میں ہمیشہ بیٹھا رہوں گا, وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ لَدَيْكَ کاف پر فتحہ ہے کتابوں میں آپ کی، فتحہ نہیں ہونا چاہیے، کسرہ امرؤ القیس ہے اور وہ اپنی محبوبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے بھائی، تو لَدَيْكِ کاف کی نیچے کسرہ ہوگا، تو امرؤ القیس کہتا ہے میں نے کہا اللہ کی قسم ابرح قاعدہ اے لا ابرح قاعدہ میں ہمیشہ بیٹھا رہوں گا، ولو قطعوا رأسی اگرچہ وہ لوگ کاٹ دیں رأسی میرے سر کو، لدئی کی تیرے سامنے، واوصالی اور میرے جوڑوں کو بھی، اوصال جمع ہے وصلن کی، وصلن 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 تینوں طرح پڑھنا جائز ہے، واو پر تینوں حرکتیں جائز ہیں، اور یہ جوڑ کو کہتے ہیں دو ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ ہیں، تو شاعر اپنی محبوبہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میری تیرے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے پاس ہی بیٹھا رہوں گا، اگرچہ لوگ میرا سر کاٹ ڈالیں، میرے جسم کے جوڑ جوڑ کو کاٹ ڈالیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں، پھر بھی میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ معنی ہے فَقُلْتُ يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہمیشہ بیٹھا رہوں گا یعنی تیرے پاس ہی رہوں گا، وَلَوْ قَطَعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ اگرچہ وہ میرے سر کو کاٹ ڈالیں تیرے سامنے، وَأَوْصَالِي اور میرے جوڑوں کو۔ تو یہ مثال کس کی تھی؟ جس میں ایک کلمہ حذف ہوا ہے اور وہ کیا؟ لا۔ تو مختصر ہو گیا یعنی کلام لا کے حذف سے، تو یہ ہے ایجاز حذف بھائی۔ وحذف الجملتی اور حذف جملہ کی مثال کا قوله تعالی، جیسے کہ اللہ کا یہ قول ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو تحقیق جھٹلائے گئے ہیں بہت سے پیغمبر، مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھئی، رسولن میں تنوین جو آئی یا نکرہ جو آیا تکثیر کے لیے، کثرت بیان کرنے کے لیے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ اب دیکھیے بھائی آگے دیکھیے عبارت ہے ایفاتا احسا وصبر، بس آپ تسلی رکھیے اور صبر کیجیے۔ تأسی کہتے ہیں تسلی رکھنا، صبر کرنا۔ تأسی کا کیا معنی؟ باب تفاعل ہے تأسی، تو صبر کرنا، تأسی کا معنی بھی صبر کرنا، تسلی رکھنا۔ فتأسى واصبر پس آپ کیا کیجئے؟ تسلی رکھیے اور صبر کیجئے بھائی۔ تو یہ یہاں پر محذوف ہے، دیکھیے بھائی وَإِن يُكَذِّبُوكَ ان آیا اور ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے، اور شرط کے لیے کیا چاہیے؟ جزا چاہیے۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یاد رکھیے یہ اس کی جزا نہیں ہے، یہ اس کی جزا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے، تو یہ جو فا آئی ہے فا جزائیہ نہیں، اور یہ فقط کذبت رسل من قبل کا یہ جملہ جزا نہیں۔ بھئی یہ جزا کیوں نہیں؟ بھئی وجہ یہ کہ جزا شرط پر مرتب ہوتی ہے۔ جزا کیا ہوتی ہے؟ شرط پر مرتب ہوتی ہے۔ مثلا کوئی خاوند ہے بیوی سے کہتا ہے ان دخلتی دار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے۔ تو دیکھو اس اگر تو اس گھر میں گئی یہ ہے شرط، اور آگے ہے تو پھر تجھے طلاق۔ تو اگر یہ اس گھر میں جائے گی یعنی یہ شرط پائی جائے گی تو اس پر جزا جو ہے یعنی طلاق مرتب ہوگی۔ کیا ہوگی؟ طلاق مرتب ہوگی۔ تو شرط اور جزا میں سے جو جزا ہے وہ کس پر مرتب ہوتی ہے؟ شرط پر مرتب ہوتی ہے، شرط کے بعد آتی ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہاں پر وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اے پیغمبر، اور یہ جھٹلا کس زمانے میں رہے ہیں؟ زمانہ حال میں، جس وقت خطاب اللہ کی طرف سے آیا اس وقت وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ جھٹلا، اسی زمانے میں جھٹلاتے تھے۔ تو اس میں بات ہو رہی ہے حال کی، اور پیغمبروں کو جو جھٹلایا گیا وہ تو زمانہ ماضی میں تھا، تو حال پر ماضی مرتب نہیں ہو سکتی بھائی، حال پر یا تو حال ہی مرتب ہوگا یا مستقبل مرتب ہوگا بھائی. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟ کہ شرط پر کیا ہے؟ جزا مرتب. شرط پائی جائے تو پھر کیا آتی ہے؟ جزا. اور شرط اگر حال میں ہے تو جزا بھی کس میں آ جائے گی؟ حال یا استقبال میں آئے گی، ماضی کے اندر تو نہیں ہو سکتی بھائی. تو لہذا یہ اس کی جزا نہیں. تو جزا کیا ہے؟ جزا انہوں نے آگے صاحب کتاب نے آپ کو بتلا دیا، آئی فاتا اصب اصبر، یہ جزا یہاں محذوف ہے. اور آگے فقد کذبت رسل، ان سے یہ جو تسلی دی جا رہی ہے اس کا سبب ذکر کیا جا رہا. کیا کیا جا رہا ہے؟ تو گویا یوں ہے اصل کلام، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَتَأَسَّ وَصْبِرْ، تو آپ تسلی رکھیے اور صبر کیجئے. کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یا فَلِأَنَّهُ، فَابِلِيَا يَوَلِ، فَلِأَنَّهُ، پس کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. آپ تسلی رکھیے اور صبر کیجئے. کیوں تسلی رکھیے اور صبر کیجئے؟ کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے. تو یہ جو جزا تھی، جزا کیا ہے؟ فَتَعَسَّ وَصْبِرْ، آپ تسلی رکھیے اور صبر. کیوں تسلی رکھیے اور کیوں صبر کیجئے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا. تو جو بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، یہ سبب ہے صبر اور تسلی کا. یہ سبب، یہ کیا ہے؟ سبب ہے تسلی اور صبر. اس لیے کیونکہ البلیت اذا عمت طابت، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو وہ خوشگوار لگنے لگتی ہے، یعنی پھر تکلیف کا احساس نہیں رہتا. بھئی تکلیف اگر آپ صرف اکیلے پر تکلیف آئے تو بڑی انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، لیکن جب انسان دیکھے اس تکلیف میں تو صرف میں نہیں مبتلا، یہ تو سب پر آئی ہوئی ہے، سارے ہی اس میں مبتلا ہیں، تو پھر وہ تکلیف کا احساس نہیں رہتا. بھئی تکلیف کا احساس نہیں رہتا. جیسے آج کل آپ دیکھ لیں، بجلی چلی جاتی ہے کتنی تکلیف میں آپ ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے ساروں پر یہ تکلیف آئی ہوئی ہے، صرف مجھ پر تو نہیں ہے، لہذا پرواہ ہی نہیں. اور اگر صرف آپ کے گھر کی بجلی نہ ہو تو آپ تو عذاب میں پڑ جائیں گے کہ میری نہیں ہے باقی سب کے گھر آ رہی ہے. یا اسی طرح آج کل جیسے شدید سردی پڑ رہی ہے، اگر آپ دیکھیں صرف مجھے شدید سردی لگ رہی ہے تو آپ تو مشکل میں پڑ جائیں گے، یہ تو کیسے میں زندگی گزاروں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں یہ تو بیچارے سارے اس تکلیف میں مبتلا ہے، تو اس تکلیف کا پتہ. یہ تو ویسے بطور مثال کے میں ذکر کر رہا ہوں کہ عربوں کے ہاں محاورہ مشہور ہے، البلیت اذا عمت، البلیت اذا عمت طابت، کہ مصیبت جو ہے جب وہ عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار لگنے لگتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ویسے سمجھانے کے لیے ایک مثال ذکر کی. تو حضور علیہ السلام پر تو بڑی تکالیف آئیں بھائی، بہت زیادہ تکالیف. دعوت قبول کرنے کے بجائے وہ الٹا مذاق اڑایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور علیہ السلام کتنی خیر خواہی کر رہے ہیں، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ پھر اس کے بجائے اس کے کہ احسان مند ہوتے کہ آپ ہمارے پاس آئے، اتنی عظیم چیز لے کر آپ کو چل کر آنا پڑا، ہمیں حاضر ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ احسان مند ہوتے الٹا مذاق اور استہزاء اڑاتے تھے. تو کتنی زیادہ تکالیف تھی ان کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا بھائی. تو دیکھیے اللہ فرما رہے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، جب یہ بتلا دیا گیا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، تو پتہ لگ گیا کہ اس تکلیف میں اور مصیبت میں صرف میں نہیں مبتلا، بلکہ اس میں تو اور بھی سارے انبیاء، اکثر انبیاء اس میں مبتلا تھے. تو پھر اس تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے، اور انسان پھر کیا کر لیتا ہے؟ تسلی آ جاتی ہے اس کو اور صبر کر لیتا ہے. تو یہ فقط کذبت رسل من قبل کا، یہ سبب ہے اس کا جو جزا ہے. فتأسَّ وَاصْبِرْ، فتح وصب، یہ اس کا سبب ہے، اس کی وجہ سے تسلی ہوگی اور اس کی وجہ سے صبر آئے گا، تو اس سبب کو ہی مسبب کے قائم مقام کر دیا گیا بھائی، وہ تھا فتح وصبر، جو جزا تھی وہ تھی مسبب، اور یہ کیا ہے سبب، تو سبب کو کبھی کیا کر دیا جاتا ہے مسبب کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح کیا گیا بھائی، تو اصل جزا یہ نہیں، یہ تو اس کا سبب ہے، اور جزا کیا ہے فتح وصبر، بات سمجھ میں آگئے؟ تو گویا اصل عبارت یوں ہی وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَتَأَصَّ وَصْبِرْ، تو آپ تسلی رکھیے اور صبر کیجئے، فَلِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس لیے کیونکہ بہت سے رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے ہیں بھائی، بات سمجھ میں آگئی، یہ معنی ہے اَي فَتَأَصَّ وَصْبِرْ، تو آپ تسلی رکھیے اور صبر کیجئے، وحذف الاكثر، اور ایک جملے سے زیادہ حذف کی مثال، نحو قوله تعالى، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فارسلونی یوسف ایها الصدیق، فارسلونی اصل میں تھا فارسلونی، یا کو حذف کر دیا گیا، بھیجو تم لوگ نی مجھے بھائی، بھیجو تم لوگ مجھے، یا کو حذف کر دیا گیا کیونکہ نون اور اس کا کسرہ یا محذوف پر دلالت کر رہے ہیں بھائی، فارسلونی تم لوگ کیا کرو بھیجو مجھے، یوسف پھر آگے آ گیا، یوسف ایا یوسف، اے یوسف ایہا صدیق، اے بہت سچے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے تفسیر کے اندر پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل کے اندر آپ کے حسن اخلاق اور آپ کی عبادت اور آپ کی خوابوں کی جو تعبیر کی بتانے کی جو مہارت اللہ نے آپ کو نصیب فرمائی تھی، تو جیل میں بھی ان چیزوں کا چرچا ہو گیا، اور قیدی حضرات بھی آتے اور آ کر آپ سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے، آپ سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے کہ اتنا عبادت گزار شخص ہے اور اتنے اچھے اخلاق والا آدمی ہے، کتنی محبت اور شفقت سے ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے، چنانچہ انہی ایام میں دو آدمیوں کو، دو نوجوانوں کو جیل میں ڈالا گیا بھائی، ایک وہ جو بادشاہ کا جو تھا وہ اس کے لیے روٹی بنانے والا تھا، نان بائی تھا، اور دوسرا بادشاہ کے لیے بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، تو ان دونوں کو جیل میں ڈالا گیا، ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے قتل کی سازش کی ہے اور اس کے کھانے وغیرہ میں زہر ملایا ہے کھانے، چنانچہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت وغیرہ اور اخلاق وغیرہ کو انہوں نے دیکھا، ان کا بھی تعلق ہو گیا ان کے ساتھ، اور ایک دن پھر ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، تو وہ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، وہ جو نانبائی تھا، وہ جو روٹیاں پکانے والا تھا، اس نے کہا میں نے حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر ٹوکرے ہیں اور ان میں روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، انگور نچوڑ رہا ہوں اور اس کو شراب پلا رہا ہوں، تو ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتلائی کہ جس شخص نے جو نانبائی ہے جو روٹیاں پکانے والا ہے اس کو سولی دے دی جائے گی، سزا دی جائے گی، سزائے موت سنائی جائے گی، سولی دے دی جائے گی، اور پھر اس کا بدن لٹکتا رہے گا سولی پر یہاں تک کہ پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے بھائی، اور دوسرے سے کہا کہ تمہیں رہائی مل جائے گی اور تم پھر بادشاہ کو اسی طرح شراب پلایا کرو گے، چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس سازش کا پورے طور پر پتہ چل گیا، وہ جو روٹیاں پکانے والا تھا وہ اس سازش میں شریک تھا تو اس کو سولی دے دی گئی، اور دوسرا شخص جو شراب پلانے والا تھا اس کا پتہ چل گیا کہ یہ بیچارہ بے قصور ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا بھائی، اور پھر یہ وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس رہنے لگا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس کو یاد ہی نہ رہا، اور بڑا عرصہ کئی سال گزر گئے، ایک دن بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں نے دیکھا 7 گائے ہیں موٹی اور 7 گائے ہیں دبلی پتلی، اور وہ جو دبلی پتلی گائے تھیں وہ موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں بھائی، اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ گندم کے 7 خوشے ہیں سرسبز اور 7 خوشے ہیں خشک، اور یہ جو خشک پوشے ہیں یہ سبز پوشوں پر لپٹتے ہیں اور ان کو بھی خشک کر دیتے ہیں، تو مجھے اس کی تعبیر بتلاؤ۔ اور وہ لوگ کہتے تھے ہمیں بڑی تعبیر آتی ہے، لیکن جب یہ خواب ذکر ہوا کہ تعبیر کسی کے ذہن میں نہیں آ رہی، آخر وہ جو شراب پلانے والا تھا اس کو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا کہ وہ جو جیل میں تھے ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی تھا، اس نے ہمارے خواب کی تعبیر بتلائی تھی اور ویسا ہی ہوا تھا، چنانچہ اس نے ان لوگوں کے سامنے بھی ان کا ذکر کیا اور کہا کہ تم مجھے بھیجو ان کے پاس، میں جا کر ان سے تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ تم، بھیج دیا۔ پھر یہ ان کے پاس آئے اور آ کر ان سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی نہیں بتلائی بلکہ اس کی تدبیر اور اس کے ساتھ ایک خوشخبری بھی سنا دی، اور کہ فرمانے لگے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے جو سات موٹی گائے ہیں اور اسی طرح جو سات سر سبز پوشے ہیں، اس کا مان اسے مراد سات سال ہیں، یعنی سات سال تک جو ہیں یہ خوراک وغیرہ ہوگی اور فصلیں وغیرہ اچھی طرح ہوں گی، لیکن اس کے بعد اگلے جو سات سال آئیں گے وہ جو دبلی گائیں اور خشک پوشے تھے وہ سات سال جو ہیں وہ قحط والے ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی اور خوراک وغیرہ ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے تم لوگ یوں کرنا کہ ان سات سالوں میں آئندہ جو بھی فصلیں کاشت ہوں تو یہ دانوں وغیرہ کو ان کے خوشوں سے نہ نکالنا، ان کے خوشوں سمیت محفوظ رکھنا بھائی، تاکہ یہ خراب نہ، ان کو کیڑے وغیرہ نہ لگیں بھائی، تو اور پھر اس میں اس میں احتیاط سے استعمال کرتے رہنا، اور سات سال کے بعد جو آٹھواں سال آئے گا اس میں پھر اللہ کی رحمت ہوگی اور خوب بارشیں ہوں گی اور پھر خوراک اور فصلوں کی فراوانی ہو جائے گی۔ تو دیکھو تعبیر بھی بتلائی اور تدبیر بھی بتلائی اس سے نپٹنے کی، اور خوشخبری بھی سنائی کہ آٹھویں سال کیا ہو گیا، یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اسی کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ، تم لوگ مجھے بھیجو اے یوسف، اے بہت سچے۔ تو دیکھیے وہ جو شراب پلانے والا تھا وہ کیا کہتا ہے، فَأَرْسِلُونِ، تم کیا کرو مجھے بھیجو، اور کس کے پاس بھیجو یہ ذکر نہیں، الا یوسف، یہ محذوف ہے یہاں پر، کیونکہ اس نے کیا کہا ہوگا کہ مجھے کس کے پاس بھیجو، یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو، اور وجہ بھی ذکر کی ہوگی کیوں بھیجو، تاکہ میں ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لوں، اور پھر انہوں نے اجازت بھی دی ہوگی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، اور پھر یہ ان کے پاس آیا بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا یا یوسف، اے یوسف، اس سب کا پتا کس سے چل رہا ہے، یا یوسف سے پتا چل رہا ہے، پہلے کہہ رہا ہے مجھے بھیجو اور آگے فوراً آ رہا ہے اے یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام سے بات شروع کر رہا ہے، معلوم ہوا کہ انہوں نے بھیجا ہوگا اور یہ ان کے پاس آئے ہوں گے، اور پھر اس نے کہا ہوگا یا یوسف، اے یوسف، تو یہ سب چیزوں پر، ان سب کا پتہ یوسف ایوہ صدیق سے ہی چل رہا ہے، تو جب کلام سے ان سب چیزوں کا پتہ چل رہا تھا، پتہ چل جاتا تھا، اس لیے ان کو حذف کر دیا گیا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہاں یاد رکھیے فارسلونی یوسف، اس کے درمیان پانچ جملے محذوف ہیں بھائی، کتنے جملے، پانچ جملے محذوف ہیں، کس طرح آگے خود بتلا رہے ہیں، ای ارسلونی الى یوسف، ارسلونی، یا دیکھو یا بھی حذف تھی اور جار مجرور الى یوسف جو اس سے متعلق ہے وہ بھی حذف تھا، لیکن وہ ابھی جملے نہیں، آگے پانچ جملے آ رہے ہیں، یہ تو جار مجرور صرف حذف ہے اور یا حذف تھی، لأستعبره الرؤيا، تاکہ میں ان سے خواب کی تعبیر پوچھ لوں، تو اس استعبر الرؤيا یہ کیا ہے، پہلا جملہ، ففعلوا انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ دوسرا جملہ، فأتاه تو یہ پھر ان کے پاس آئے، یہ تیسرا جملہ، وقال له اور ان سے کہا، یہ چوتھا جملہ، یا یوسف، یا بھی حذف ہے اور یا کس کے قائم مقام ہے، ادعو کے فعل کے، تو یہ پانچواں جملہ ہے۔ تو تو دیکھو یہ سب چیزیں یہاں معذوف ہیں اور ان کا پتہ کس سے چل رہا ہے؟ یوسف کہنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب باتیں درمیان میں ہوئیں، پھر جا کر ان سے یہ بات ہوئی ان کی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے ایک جملے سے زیادہ حذف کی مثال بھائی. اور یہ بھی نہیں کہ سننے سے پتہ نہیں چل رہا، سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے. فارسلو نہیں، مجھے کیا کرو، بھیجو. یوسف ایوہ صدیق، یوسف اے بہت سچے، مجھے ذرا اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ. دیکھو خود ہی پتہ چل معلوم ہو، باقی سارا کلام بیچ میں محذوف ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا اور یہ ان کے پاس آئے ہوں گے اور پھر انہوں نے کہا ہوگا اے یوسف. بات سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ تو یہ تھا ایجاز حذف، جس میں حذف کیا جاتا ہے، اور حذف کبھی ایک کلمے کا ہوتا ہے اور کبھی ایک جملے کا حذف ہوگا اور کبھی ایک سے زیادہ جملے کا حذف ہوگا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام. جی کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی؟ کس کے مساوات کے دواعی ذکر نہیں کیے؟ ہاں بھائی شاباش، بڑا اہم سوال انہوں نے کیا کہ ایجاز کے دواعی بھی ذکر اور اتناب کے دواعی بھی ذکر اور مساوات کے دواعی ذکر نہیں کیے بھائی. تو یاد رکھیے مساوات اصل ہے، اس کے لیے داعی نہیں چاہیے، داعی ایجاز اور اتناب کے لیے چاہیے. مساوات تو کس کو کہتے تھے کہ جتنا معنی ہو اسی کے بقدر کیا ہو، الفاظ ہونے چاہیے. یہ تو اصل ہے، اصل کے لیے کوئی داعی نہیں چاہیے ہوتا. ہاں آپ اس سے عبارت میں کمی کرتے ہیں، اس کے لیے داعی چاہیے، یا آپ عبارت میں زیادتی کرتے ہیں، اس کے لیے داعی چاہیے بھائی. تو اصل کے لیے داعی نہیں چاہیے بھائی، مساوات تو اصل ہے، اسی سے تو ایجاز اور اتناب کا پتہ چلتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟